بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعاء سلام کی مقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین کرام، قدر مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سلام کلام کے طور پر پیش کیا گیا، کچھ ہی دن گزرے ہیں اور یقینی طور پر آپ نے عید غدیر میں جشن منایا ہوگا اور اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی کیا ہوگا کہ جو خوشی عظیم ترین خوشی ہے، کہ جس کے بارے میں معصوم کا جملہ ہے، یاد رکھو غدیر کو مناؤ، غدیر کو فراموش نہ کر دینا. غدیر کو فراموش کر دینے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج لوگ ولایت سے دور ہیں. لہذا جو اس پورے عشرے کا ہمارا موضوع بھی رہنے والا ہے اور جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، خواہش یہ ہے کہ ولایت اہل بیت اور سیرت اہل بیت کے عنوان سے آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر مختصر معروضات عرض کیے جائیں، کہ جس کے اندر کم سے کم جو 13 سے 14 یا 15 دن ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں کم سے کم 14 معصومین کی سیرت میں سے زیادہ تر معصومین کی سیرت کو ہم ڈسکس کر سکیں، کیونکہ یہ ماہ محرم در حقیقت وہ ایام ہیں کہ جو ایام خصوصاً مومنین اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک پیغام کے ایام ہیں، جو پورا سال ہم نہیں سنتے ہیں، جو پورا سال ہم نہیں سیکھ پاتے ہیں. یہ 12 دن وہ یونیورسٹی ہیں کہ جس سے ہم یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ بھی ہمیں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار عالم نے رتبہ کیا دیا ہے. سورہ مائدہ کی 30 آیت کے جس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، غدیر خون کا میدان، تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع، اور پیغمبر خدا نے اپنے ہاتھوں پر اپنے دوش پر مولا متقیان کو بلند کر کے جملہ کہا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. 1.25 لاکھ کے مجمعے کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا گیا، کہ یہ پیغام اس طریقے سے پہنچ جائے کہ یہ 1.25 لاکھ تو دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں تک پہنچے وہاں وہاں تک اس پیغام کو پہنچائے. خود خطبہ غدیر کے ایک عجیب جملہ جو ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمائے کہ جب مولا متقیان پر کو ہاتھوں پر بلند کیا اور یہ جملہ کہہ دیا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ دیکھو جو میں نے کہا ہے اس کے حافظ بن جاؤ, جو میں نے کہا ہے اسے یاد رکھو, اور جہاں جہاں تک پہنچاؤ وہاں وہاں تک اس مقام تک اس پیغام کو پہنچا دینا. یاد رکھو پیغمبر کے جملے یاد رکھو, جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے, جو شاہد ہے وہ غیر شاہد تک پہنچا دے, جو گواہ ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جنہوں نے نہیں دیکھا ہے, جو حاضر ہے وہ جو نہیں حاضر ہے ان تک اس پیغام کو پہنچا دے. اور پھر فرمائے کہ یہ وہ پیغام ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہو. یہ ولایت کا پیغام وہ پیغام تھا کہ جس کو فوکس کیا گیا, اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارے دین کو کامل کر دیا گیا, واتممت علیکم نعمتی, تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا گیا, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور پروردگار عالم تمہارے دین سے راضی ہو گیا. در حقیقت دین پہلے بھی موجود تھا, اسلام پہلے بھی موجود تھا, لیکن پروردگار بتا رہا ہے کہ یاد رکھو اے حبیب قرآن کریم میں جو تمہیں کہا گیا, یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر اس چیز کو پہنچا دیجئے جو پروردگار عالم کی طرف سے آپ کے لیے رکھی گئی ہے کہ اسے پہنچانا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے اسے انجام نہیں دیا, فما بلغت رسالت ہے, تو وہ یہ کار رسالت کو انجام نہیں دیا. اسلام پہلے بھی تھا لیکن اسلام کے وجود کو تمامیت اس وقت ملی ہے کہ جب ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان ہوا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اور معصومین نے نہ فقط ولایت امیر المومنین کو فوکس کیا ہے بلکہ خود ولایت اہل بیت کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے, جو اس پورے عشرے کے اندر ہمارا موضوع بھی رہنے والا ہے, سیرت کے عنوان سے بھی اور ولایت کے عنوان سے بھی, کہ خود چوتھے امام کی زندگی کے اندر یہ جملے چوتھے امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. مختصر سی گفتگو آج مجھے کرنی ہے, انتہائی خستگی ہے, لیکن چوتھے امام کا جملہ, اور یہ جملہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ثابت بن دینار, حضرت ابو حمزہ شمالی. یقین ماہ مبارک رمضان کے اندر یہ نام آپ نے بہت سنا ہوگا, دعائے ابو حمزہ شمالی کے نام سے. اصل نام ہے ثابت بن دینار, چوتھے امام کی خدمت میں آتے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ خانہ کعبہ کے حرم کے اندر موجود تھے, حرم کعبہ کے اندر دیکھا کہ چوتھے امام کھڑے ہوئے ہیں, ثابت دوڑتے ہوئے چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور چوتھے امام کی خدمت میں آنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ روئے زمین کا بہترین مقام کون سا ہے, روئے زمین کا بہترین مقام کون سا ہے. آپ تمام سامعین اس بات کو یقیناً جانتے ہوں گے کہ اگر سوال کرنے والے کے سوال کا جواب اس کے مشاہدے کے اعتبار سے دیا جائے تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. مثلاً کراچی کے رہنے والے اگر مجھ سے سوال کریں اور کراچی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں, تو اگر میں کراچی کے بارے میں معلومات نہ دوں تو وہ سوال بیکار ہو جائے گا, جواب بھی بیکار ہو جائے گا. کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ بتائیے کہ کراچی کیسا ہے اور میں بات کرنے لگ جاؤں ملیشیا کی, تو یقیناً اس سننے والا بور بھی ہو جائے گا اور اسے سمجھ بھی نہیں آئے گا. یا مثلاً اگر سوال کرنے والا ملیشیا کے بارے میں مجھ سے سوال کرے اور میں بات کروں کراچی کی, تو یقیناً نہ اس کا مقصد پورا ہوگا نہ میرا ہدف پورا ہوگا. ابو حمزہ شمالی آ کے سوال کر رہے ہیں چوتھے امام سے کہ مولا یہ بتائیے روئے زمین کا بہترین مقام کون سا ہے. اگر مولا بہت سارے مقامات کو بیان کر دیتے تو شاید اس کی افادیت اتنی نہ رہتی. چونکہ حرم کعبہ کے اندر سوال کیا گیا, مولا نے بالکل مقام کے اعتبار سے جواب دیا, کہا کہ ثابت تم جس مقام پر موجود ہو پروردگار عالم نے اس روئے زمین پر ایسا مقام رکھا ہے کہ جس مقام کو زمین کے تمام مقامات پر فوقیت دی. کہا مولا یہ بتائیے کہ کون سا مقام ہے. مولا نے کہا ثابت رکن و مقام کے درمیان کا جو علاقہ ہے, رکن یمانی اور مقام ابراہیم, اس کے درمیان کا جو پیسج ہے یہ کائنات کا بہترین مقام ہے, اس سے بہتر مقام پروردگار عالم نے نہیں رکھا ہے. ایک مرتبہ ثابت یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ مولا یہ کیسا مقام ہے. مولا نے کہا اس میں ساری عظمتیں جمع ہوئی ہوئی, رکن یمانی سے آگے چلو گے حجر اسود آ جائے گا, حجر اسود سے آگے بڑھو گے ملتظم آ جائے گا, ملتظم سے آگے بڑھو گے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے, اور خانہ کعبہ کے دروازے سے آگے بڑھو گے مقام ابراہیم ہے, مقام عبادت امام حسین علیہ السلام ہے, امام حسین کی عبادت کا مقام ہے, حاضر اسود وہ مقام ہے کہ جس کو پروردگار عالم ایک معصوم کے ذریعے ارشاد فرماتے ہوئے پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کے ہاتھ پر بیعت کرے حجر اسود کو جا کر بوسہ دے دے, خدا کے ہاتھ پر بوسہ دے دے, اگرچہ کہ خدا زمان و مکان سے مبرہ ہے, اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا, زمان اور مکان میں نہیں آ سکتا, لیکن تمثیل کے طور پر کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا سے کانٹیکٹ کرنا چاہے حجر اسود کے پاس آ جائے. چوتھے امام نے جواب دیا ثابت بن دینار کو, روح زمین کا بہترین مقام اگر کوئی ہے تو رکن و مقام کے درمیان کا علاقہ ہے کہ جس کے اندر حجر اسود بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, ملتزم بھی ہے, خانہ کعبہ کا دروازہ بھی ہے. اب ثابت کا اگلا سوال شروع ہوتا ہے کہ یہ معلوم کر لیا کہ بہترین مقام کون سا ہے, کہا والا یہ بتلائیے کہ آپ کی ولایت ہمیں کیا فائدہ پہنچانے والی ہے. اور یقین جانیے دور حاضر کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے, یقینی طور پر حب اہل بیت ہر ایک کے دل میں ہوگا, لیکن اس ولایت کے اہل بیت کے چراغ کو ہمیں روشن کرنا ہے کہ محبت کے ساتھ معرفت بھی ہو. معرفت ہوگی تو کما حق ہو محبت کا حق ادا ہو سکے گا, کیونکہ معصوم کا جملہ ہے کہ بدترین ہے وہ انسان کہ جو نام لے کر ہمیں پہچانتا ہو لیکن کردار پر عمل نہ کرتا ہو. اہل بیت کی سیرت کو فقط جان لینا کافی نہیں ہے, اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. مولائے متقیان کیسے تھے جان لینا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ وہ کیسے تھے ویسا بن کر دکھائے. مولا حسین کیسے تھے جان لینا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ جیسے مولا حسین تھے ویسے بن کر دکھائیں, اگرچہ کہ زندگیاں گزر جائیں گی ویسے نہیں بن سکتے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. ثابت بن دینار سوال کرے مولا آپ کی ولایت ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی. اب مولا نے جواب دینا شروع کیا کہ ثابت تم نے ابھی سوال کیا تھا کہ روح زمین کا بہترین مقام کون سا ہے, میں نے تمہیں جواب دیا تھا رکن و مقام کے درمیان کے علاقہ بہترین مقام ہے, زمین کا بہترین مقام یہ علاقہ ہے. اب جہاں تک تمہارا سوال کہ ہماری ولایت تمہیں کیا فائدہ پہنچانے والی ہے, تو ثابت تمہیں بتلا کہ یاد رکھو اگر کسی شخص کو پروردگار عالم مثل جناب نوح زندگی عطا فرمائے, حضرت نوح کی زندگی تھی 2500 سال, 2500 سال کی زندگی کہ جس کے اندر 900 سال کی تبلیغ کی ہے اور 80 جوڑے مسلمان ہوئے, وہ زندگی کہ جس کے اندر 750 سال تک کشتی کو تعمیر کیا ہے کہ جس کے اندر نجات لے کر جانے والے 80 جوڑے کامیاب ہوئے تو حضرت نوح کے ساتھ چلے, 2500 سال کی زندگی اگر کسی کو مل جائے, نوح جیسی زندگی کسی کو مل جائے, اور زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ ہو کہ رکن و مقام جو مولانا نے مثال دی تھی رکن و مقام کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر طواف کرتا رہے, یہاں تک کہ رات بھر بیٹھ کر رکن و مقام کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا رہے, نمازوں کو انجام دیتا رہے. 2500 سال کی زندگی کا اختتام اس طریقے سے ہو کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا اس دنیا سے گزر جائے. یاد رکھو اے ثابت یہ 2500 سال کی زندگی کے جو عبادت اس طریقے سے کی رکن و مقام کے درمیان نمازوں کو انجام دیتا رہا, صفا و مروہ کے درمیان زندگی ختم ہو گئی. جب یہ زندگی ختم ہوگی یہ ساری کی ساری نمازیں ساتھ میں لے کر جائے گا, لیکن یاد رکھو اگر ہماری ولایت ساتھ میں نہیں ہوگی یہ نمازیں کام نہیں آنے والی, اگر ولایت کے ریویت ساتھ میں نہیں ہوگی یہ عبادت کام نہیں آنے والی, چاہے کتنا حج کرنے والا ہو, چاہے کتنی نمازیں پڑھنے والا ہو, چاہے کتنے روزے رکھنے والا ہو, عبادت اپنے مقام پر موجود ضرور ہوگی, خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوگا وہ سجدہ موجود ضرور ہوگا, لیکن خدا کہے گا کہ سجدہ تو تو نے کیا ہے, اس سجدے کی اہم شرط تھی کہ ولایت اہل بیت ساتھ ہونی چاہیے, اس سجدے کی روحانیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ محبت اہل بیت ہونی چاہیے تھی, اس نماز کی روحانیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ محبت اہل بیت ساتھ میں ہونی چاہیے تھی. تو بغیر محبت کے آیا ہے, نماز موجود ہے, نماز کی روح موجود نہیں ہے. لہذا ثابت یاد رکھو اگر 2500 سال کی زندگی مل جائے اور محبت اہل بیت موجود نہ ہو, پروردگار عالم اس عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے. لہذا جب ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد خدمت میں حضرت ابو ذر غفاری تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابو ذر آ کر ایک مرتبہ پیغمبر خدا سے سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. روح زمین پر ابو ذر جیسی شخصیت, سوال پیغمبر سے کیا جا رہا ہے اور سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر خدا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے. پیغمبر خدا نصیحت فرما رہے ابو ذر کو, کیا نصیحت فرما رہے کہ ابو ذر یاد رکھو کہ کوئی شخص ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. خداوند عالم پیغمبر کی زبانی یہ جملہ ادا کروا رہا ہے, کیونکہ پیغمبر کے بارے میں خود قرآن کا جملہ ہے, مما ینطقو عن الہوا عن الہوا ان ہوا وحی یوحا, کہ پیغمبر وہ ہے کہ جو خود کلام نہیں کرتے, مگر اگر کلام کرتے ہیں تو پروردگار عالم کی وحی کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں. کیا ان سے سوال کر رہے پیغمبر خدا مجھے نصیحت فرمائیے, اور پیغمبر جملہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کوئی شخص ہماری ولایت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک وہ معیار ہماری ولایت کو قرار نہ دے. ہماری ولایت تک اس وقت نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری ولایت کو معیار قرار نہ دے. مولا سمجھ میں نہیں آیا, پیغمبر خدا سمجھ میں نہیں آیا, آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ یاد رکھو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہماری ولایت تک پہنچے تو ایک معیار مقرر کر لے کہ دوستی خدا کی خاطر کرے, دشمنی خدا کی خاطر کرے. اس کی دوستی اگر کسی سے ہونی چاہیے, مال و دولت کی وجہ سے نہ ہو, اپنے فائدے کی طرف وجہ سے مفاد کی وجہ سے نہ ہو, دشمنی اپنے فائدے کی وجہ سے نہ ہو, دشمنی ذاتی بنیاد پر نہ ہو, وہ یہ دیکھے کہ اگر خدا کا دوست ہے تو میرا بھی دوست ہوگا, اگر خدا کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہوگا. یاد رکھو دوستی کرو تو خدا کی خاطر کرو, دشمنی کرو تو خدا کی خاطر کرو. اگر یہ معیار تم نے مقرر کر دیا ہماری ولایت تک پہنچ جاؤ گے, ہماری ولایت کو حاصل کر لو گے. یاد رکھو اگر ہماری ولایت کو حاصل نہ کیا, چاہے کتنے ہی نماز گزار کیوں نہ ہو, کتنے ہی روزے دار کیوں نہ ہو, پروردگار عالم عبادتوں کو تمہارے منہ پر دے مارے گا. ابو ذر نے آگے بڑھ کر سوال کیا, پیغمبر خدا آپ نے معیار بتایا سمجھ پائے, خدا کی خاطر دوستی کرے, خدا کی خاطر دشمنی کرے. لیکن پیغمبر خدا ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری دوستی خدا کی خاطر ہے, ہماری دشمنی خدا کی خاطر ہے, کہ ہم دوست اس کو بنا رہے ہیں کہ جس کو خدا دوست بنانا چاہتا ہے, ہم دشمن اس کو بنا رہے ہیں جس کا خدا دشمن ہے. ہمیں کیسے سمجھنا ہے؟ ابو ذر نے جملہ کہا, محفل میں مولا متقیان داخل ہوئے, اور ایک مرتبہ مولا متقیان کا داخل ہونا تھا, پیغمبر خدا نے کہا یاد رکھو اس چہرے کو یاد کر لو, یہ چہرہ تمہارے ساتھ ہوگا, جہاں علی جائے وہاں چلے جاؤ, علی جس کو دوست بنائے اسے دوست بنا دو, علی جسے دشمن بنائے اسے دشمن بناؤ. یاد رکھو اس علی کو فراموش نہ کرنا, اس علی کو دوست رکھنا, چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو, علی کے دشمن کو دشمن رکھنا, چاہے تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ وہ معیار ہے جو پروردگار عالم نے مقرر کیا ہے کہ اس کی ولایت کو فراموش نہ کر دینا. اس کی ولایت اگر موجود ہے تو یاد رکھو خدا کی خاطر دوستی بھی کر رہے ہو, خدا کی خاطر دشمنی بھی کر رہے ہو. تمہاری دوستی بھی خدا کے لیے ہوگی, تمہاری دشمنی بھی خدا کے لیے ہوگی. اور جب ولایت تمہیں حاصل ہو جائے گی تو یاد رکھو یہ علی اور اولاد علی اور میں, یہ پیغمبر خدا کے نام ہے کہ علی اور اولاد علی اور میں تمہارے لیے سات مقامات پر کام آنے والے ہیں. پھر ابو ذر نے کہا کہ پیغمبر خدا یہ بیان فرمائی کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ کام آئیں گے. پیغمبر خدا نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہو, زندگی کا انتہائی مشکل ترین مرحلہ کہ جب گویا زندگی ختم ہو رہی ہے, جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا, شیطان پہچانا چاہتا ہوگا, تم دیکھو گے کہ تمہارے قریب پیغمبر خدا بھی موجود ہے, تمہارا امام بھی موجود ہے. لہذا کہا گیا جو روایتوں کے جملے بھی ملتے ہیں اور مراجع فرماتے ہیں کہ دعائے عدیلہ کو انسان فراموش نہ کرے. مختصر سی دعا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو اور ایمان کے اوپر پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر جائے تو دعائے عدیلہ کو فراموش نہ کرے. مختصر دعا ہے, اس دعا کی تلاوت کرے, آخر وقت کے اندر پروردگار عالم آفات سے اور شیاطین سے بچائے گا. تو پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب روح قبض کر رہا ہوگا ملک الموت, تم دیکھو گے کہ تمہارا پیغمبر بھی تمہارے سامنے موجود ہے, تمہارا امام بھی تمہارے سامنے, شیطان سے بچا رہا ہوگا. اور اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے, قبر کی پہلی رات انتہائی مشکل ترین رات ہے, جب اس رات میں اتارے جاؤ گے قبر مطہر کے اندر, قبر کے اندر منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے. منکر و نکیر کے سوال سے پہلے تمہاری مدد کے لیے اگر کوئی ہوگا تو تمہارا ولی, تمہاری ولایت جس کا تم اقراری تھے, علی بن ابی طالب موجود. اور جب قبر میں اتار دیے جاؤ گے قبر کی وحشت سے نجات دلانے والا اگر کوئی ہوگا تو علی بن ابی طالب. یہ محبت علی ہوگی جو قبر کی وحشت سے نجات دلانے والی ہوگی. اور اس کے بعد جب قبر سے اٹھائے جا رہے ہوں گے, میدان محشر کی جانب لے جائے جا رہے ہوں گے, اس وقت اگر تمہارے کوئی کام آنے والا ہے تو وہ علی اور اولاد علی. اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ جب میدان حشر میں جمع ہو جاؤ گے, نامہ اعمال کو لایا جا رہا ہوگا, گناہ کے انبار ہوں گے, لیکن اس وقت اگر کوئی نجات یافتہ کی صورت میں تمہاری مدد کرنے والا ہوگا تو علی ابن ابی طالب. اور اس کے بعد اس مرحلے سے آگے جب پل صراط سے گزارا جا رہا ہوگا, وہ پل صراط کے جس پر لوگ قدم ڈگمگا کر چل رہے ہوں گے, کوئی گرنے والا ہوگا سنبھالنے کے لیے اگر کوئی ہاتھ آئے گا تو وہ علی بن ابی طالب کا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد اگر پل صراط کو بھی کراس کر لیا, جنت و جہنم کی تقسیم کے درمیان اگر کوئی نجات دینے والا ہے تو علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے. یہ سات مقامات ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام تمہارے کام آنے والے ہیں. تو یہ وہ ولایت اہل بیت ہے کہ جسے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. اور یہ ہمارا انشاءاللہ پورے عشرے کا موضوع رہے گا سیرت کے عنوان سے, کہ ہر معصوم کی سیرت کے کچھ پہلو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے اندر عرض کریں گے, کہ اگر یہ ولایت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تو پھر کسی بھی قسم کی قربانی اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے مانگی جائے تو یہ سر جھک بھی جاتا ہے, یہ سر کٹ بھی جاتا ہے. یہ ولایت ہی ہے کہ اگر ولایت دل کے اندر ہو تو پھر سوال نہیں اٹھتے کہ مولا یہاں کیوں گئے وہاں کیوں گئے, مولا یہاں کیوں بھیج رہے ہیں وہاں کیوں بھیج رہے ہیں. پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کا دستور تھا نا کہ جب پیغمبر جنگ کے لیے کہا کرتے تھے, قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ جنگ کے لیے نکلو, کہا پیغمبر خدا سردی بہت ہے ابھی نہیں نکلنا چاہتے, گرمی کے اندر کہا پیغمبر خدا گرمی بہت ہے. دونوں طرح کے لوگ موجود, پیغمبر سے کہتے پیغمبر آپ حکم نہیں دیتے, پیغمبر حکم دیتے تو کہتے سردی بہت ہے, اور سردی کے علاوہ حکم دیتے تو کہتے گرمی بہت ہے. معرفت پیغمبر نہیں ہے, فقط تنقید کرنی ہے پیغمبر کے اوپر. اور ہمارا حسین علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ایسے افراد موجود تھے کہ عوام مظلوم نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے, بے شمار افراد ایسے تھے جو کہا مولا مسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, مسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, آپ خود چلے جائیے یا مسلم کو بھی نہ بھیجیے, کوفے والوں کا حال آپ کو معلوم ہے. مولا اتمام حجت کر رہے ہیں کہ دیکھو کوفے والوں نے بلایا ہے, میں سفیر بھیج رہا ہوں, اور یہ سفیر وہ ہے جو گویا میری مثل ہے, جس کو حسین اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہے, جس کو حسین اپنا قاصد بنا کر بھیج رہا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قاصد کی اہمیت کیا ہے, یہ مسلم گویا حسین ہے کوفے والوں کے لیے, یہ مسلم گویا حسین ہے کوفے والوں کے لیے. کتنے افراد تھے جو مولا حسین جب رخصت ہو رہے تھے, بے شمار افراد آئے تھے. سر بالا جس شخصیت کا نام آتا ہے عبداللہ ابن عباس, انتہائی اہم ترین ہستی ہے تاریخ کے اندر, ایک بہت بڑا نام ہے, مفسر قرآن ہے, اور آ کر مولا حسین کو جملہ کہا ہے کہ حسین تم میرے بیٹے ہو, میری تمہاری نسبی رشتہ داری ہے, اگر میرے لیے ممکن ہوتا تمہاری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر تمہیں روک لیتا کہ نہ جاؤ. بے شمار ایسے افراد تھے, نہ فقط عبداللہ ابن عباس بلکہ اور دیگر اہل بیت کے خان والے کے افراد تھے کہ جنہوں نے مولا حسین کو آ کر روکنے کی کوشش کی. کچھ معرفت رکھتے تھے, کچھ معرفت نہیں رکھتے تھے, لیکن اگر معرفت ہو تو پھر کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر مولا مسلم کو بلائیں, اے مسلم تمہیں کوفہ جانا ہے, تو مسلم سارے تسلیم خم کر کے کہتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ جانا کب ہے. مسلم کو بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اے برادر مسلم, کوفے والوں نے بے شمار خط لکھے اور وہ چاہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ کوفے آ جائیے, ظلم بڑھ چکے ہیں, ہم آپ کے لیے جد و جہد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ مسلم ذرا کوفے جاؤ، دیکھو کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ 18,000 خطوط مولا کو وصول ہوئے، 18,000 خطوط مولا کو وصول ہوئے کہ جس میں مولا کو دعوت دی گئی۔ 800 عمرا قبیلوں کے سردار تھے کہ جنہوں نے مولا کو باقاعدہ علف سے رابطہ کیا کہ فرزند علی کوفے تشریف لے آئیے، اور مولا نے جواب دیا کہ میں مسلم کو بھیج رہا ہوں۔ مسلم نکلے ہیں اپنے ساتھ، بعض روایات کی بنیاد پر اپنے دو بچوں کو لیا ہے، کہ جب مولا نے اجازت دے دی مولا کی خدمت میں، مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دو بچوں لے کر جاؤں، محمد اور ابراہیم۔ کوفے کی جانب روانہ ہوئے ہیں، اور جب کوفے پہنچے ہیں، روایت نے عجیب جملے لکھے کہ کوفے میں مسلم کا والہانہ استقبال ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلم کا استقبال ہوا ہے، مسلم کے ہاتھ پر ہزاروں افراد نے آ کر بیعت کی ہے۔ لیکن یہ ابن زیاد ہے، یہ حاکم وقت ہے کہ جس نے کچھ دنوں کے اندر بساط کچھ طریقے سے پلٹا ہے کہ وہ مسلم کے جب کوفے کے اندر آئے تھے، ہزاروں افراد نے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہی مسلم ہے کہ ذی الحجہ کے وہ ایام آ گئے کہ مسلم کوفے کی گلیوں کے اندر جب کو تنہا رہ گئے۔ آج ذی الحجہ کا دن آیا، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ مسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پیشوار افراد موجود تھے، لیکن جب نماز کے سلام کو پھیرا ہے، مڑ کر دیکھا کوئی شخص موجود نہ تھا۔ ایک مرتبہ دعا کی، پروردگارا میرے مولا کو کوفے کی جانب نہ لے کر آنا، کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے، دعوے کرتے ہیں وفا نہیں کرتے۔ مسلم نکلے ہیں نبی سے باہر، روایتوں نے لکھا ہے کہ اب مسلم کوفے کی گلیوں میں یک و تنہا رہ جائیں۔ مسلم کی کیفیت یہ ہے کہ ایک گلی میں داخل ہوتے ہیں، دوسری گلی میں داخل ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی مقام پر کوئی سایہ مل جائے کہ جس میں بیٹھ جائیں، لیکن کوفے کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ ہانی ابن عروہ کے گھر پہ قیام کیا ہے، ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، مختار گرفتار کیے جا چکے ہیں، اسی طریقے سے مسلم ابن اوسجہ گرفتار کیے جا چکے تھے کہ جو بعد میں شامل ہوئے مولا حسین کی فوج کے اندر۔ مسلم کوفے کی گلیوں کے اندر یک و تنہا ہیں، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے، تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ایک عورت اپنے گھر کے دروازے سے دیکھا کہ ایک مسافر ہے کہ جو گلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ دروازے کو کھول کر اس کو مخاطب کیا اور یہ جملہ کہا کہ اے شخص، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر کی جانب چلا جا۔ اس مومنہ کا نام ہے توعا، اور جب یہ جملہ کہا کہ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، اپنے گھر کی جانب چلا جا، مسلم مخاطب ہوتے ہیں، اے خاتون ذرا یہ بتا، اگر کسی کا کوئی گھر نہ ہو تو کہاں پر جائے؟ کہ تو کون ہے؟ کہاں میں مسافر ہوں؟ کہ تیرے کوفے کے اندر کوئی گھر نہیں ہے؟ کہ کوفے کے اندر کوئی گھر نہیں ہے؟ کہ تو سفیر حسین ہے؟ کہ تو سفیر حسین ہے؟ ایک مرتبہ سر کو ہلایا، کہا میں وہ سفیر حسین ہوں کہ جسے حسین نے کوفے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ کہا مولا واقع باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے گھر میں تشریف لے آئیے۔ تو آج اپنے گھر کے اندر مسلم اپنے عقیل کو بلایا ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں مہمان بنایا، یہاں تک کہ یہ خبر پھیلی کہ مسلم کوفے کے فلاں محلے کے اندر موجود ہیں۔ محمد ابن اشعث ابن قیس، اشعث ابن قیس کا نام آپ کے ذہن کے اندر ہوگا، جودہ بنت اشعث کے جس نے امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا تھا، وہی خاندان، جودہ کا بھائی محمد ابن اشعث، اس کو سربراہ بنایا گیا، 200 یا 300 افراد دے کر بھیجا گیا کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ فوجوں نے توہا کے گھر کا رخ کیا ہے، ایک مرتبہ توہا کے گھر کے باہر آئے، مسلم کو للکارنا چاہا، مسلم نے ایک مرتبہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، توہا مخاطب ہو کر کہتی ہے اے مولا میرے گھر کو ڈھال بنائیے، آپ جنگ کیجئے۔ ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں توہا تیری بڑی مہربانی، تم نے اپنے گھر کو ڈھال بنانے کے لیے ایک مرتبہ مجھے گویا آفر تو دی، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تیری حرمت پر کوئی آج آ جائے، تیری عزت پر کوئی آج آ جائے، میں ہاتھ جوڑ کے سکتا اے مولا۔ ایک مومنہ کی عزت کا اتنا خیال کہ اس کے گھر کی پامالی سے ڈر رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے کربلا کے میدان کے اندر زینب و ام کلثوم کے پردے کو تاراج کیا جا رہا ہے، خیموں کو حل نہیں جا رہی ہے، डॉक्टर मुस्लिम मुस्लिम घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तौर के घर की जाने फौज आए। एक मर्तबा लड़ना शुरू किया, तलवार चलानी शुरू की। मुस्लिम का जिहाद अजीब जिहाद है, मुस्लिम का जिहाद अजीब जिहाद है। आप जरा गौर कीजिए, कर्बला वालों का जो जिहाद था मुनफरिद जिहाद था। जब कर्बला वाले लड़ने के लिए जाते थे, बनी हाशिम के लोग सवार कराते थे, बनी हाशिम के लोग सवार कराते थे। अकबर जब रुख्सत हुए हैं, हुसैन ने सवार कराया है। अब्बास जब रुख्सत हुए हैं, हुसैन ने सवार कराया है। कासिम जब रुख्सत हुए हैं, हुसैन ने सवार कराया है। और जब जंग करते थे, अकबर जब जंग करते थे तलवार चलाते थे, हुसैन शाबाशी देते थे। अब्बास जब जा रहे थे, हुसैन बाकायदा सपोर्ट कर रहे थे। कासिम जब जंग कर रहे थे, हुसैन शाबाशी दे रहे थे। लेकिन ये मुस्लिम का कैसा जहाज है? मुस्लिम को सवार कराने वाला कोई नहीं है, मुस्लिम ये को तनहा है, मुस्लिम को शाबाशी देने वाला कोई नहीं है, मुस्लिम का हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं है। एक मरतबा तोहा के घर से बाहर निकले, अरे कर्बला वालों की जंग जो थी वो इस तरह की जंग थी के मैदान में जा रहे थे। उन्हें मालूम था तलवारों से मुकाबला करना है, नेजों से मुकाबला करना है। लेकिन मुस्लिम की जंग अजीब जंग है, मुस्लिम को नहीं मालूम कि किस किस चीज का मुकाबला करना है। कहीं से तलवारें आ रही है, कहीं से नेजे आ रहे हैं। अरे कूफे की गलियों के अंदर जब मुस्लिम को नरगाह आदा के अंदर घेरा गया है, कहीं से तलवारें आई, कहीं से नेजे आए, कहीं से औरतों ने आग को फेंका है छतों से, कहीं से खोलते हुए पानी को फेंका है, जिसके हाथ में कुछ ना आया, कूफे की गलियों से पत्थर उठाकर मुस्लिम की जानिब फेंका है। और मुस्लिम बराबर मुकाबला किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि मोहम्मद इब्ने अशअस इब्ने कैश एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद को पैगाम देता है कि फौज को भेजा जाए। दो से तीन मर्तबा कुमुक को मंगवाया और जब मदद करने वाले आते रहे, इब्ने ज़ियाद ने पैगाम दिया, तुमसे एक मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होता, तुमसे एक मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होता। और मोहम्मद इब्ने अशअस का जुमला ये है, ए इब्ने ज़ियाद तूने कूफे के किसी बक्काल को गिरफ्तार करने के लिए नहीं भेजा, अरे ये बनी हाशिम का जवान है, मुस्लिम इब्ने अकील है, अरे अबू तालिब के घराने का फल है। अरे तुझे मालूम होना चाहिए जब मुस्लिम की ये कैफियत है, सोच अगर अब्बास तेरे सामने आ गया, सोच अगर अब्बास तेरे सामने आ गया, तेरी क्या कैफियत होगी? मुस्लिम गिरफ्तार नहीं हो पा रहे, और गिरफ्तार ना होते अगर धोखे से वो खड्डा ना गड़ा ना खोदा जाता कि जिसके अंदर मुस्लिम को गिराया गया, एक गड्ढे को खोदा गया, खींच कर उस जानिब लाया गया, लड़ा लड़ा कर उस जानिब लाया गया कि जहां पर मुस्लिम को घड़े के अंदर गिराया गया, एक मर्तबा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके मुस्लिम को लाया गया और एक मर्तबा दरबार के अंदर पेश किया गया। दरबार में पेश किया गया, एक मर्तबा एक शख्स मुखातिब हुआ, ए मुस्लिम तूने अमीर को सलाम नहीं किया, और मुस्लिम का जुमला क्या है, मेरा अमीर अगर कोई है तो हुसैन इब्ने अली, मेरा अमीर अगर कोई है तो हुसैन इब्ने अली है। और उस वक्त मौला को ये मुखातिब करके जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आप जरा गौर कीजिए, जो ज़ियारतें हम पढ़ते हैं, अबुल फजल अब्बास की ज़ियारत और जनाब मुस्लिम की ज़ियारत, कमोबेश मिलती जुलती एक जैसी ज़ियारत है। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल्मुतीउ लिल्लाह व लिरसूलिह व लिअमीरिल मुमिनीन, आप पर सलाम हो ए अब्दे सालिह, ए सालिह तरीन बंदे के जिसने पैगंबर की इत्तबा की, खुदा की इत्तबा की, मौलाए मुत्तकियान की इत्तबा की, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मुस्लिम और अब्बास को एक तरीके से ज़ियारतों के अंदर मुखातिब किया गया है। दो सुन्नतें हमारी मजालिस के अंदर बुनियाद के अंदर है, एक आलम हजरत अब्बास और एक सलाम है मुस्लिम इब्ने अकील। इन दो चीजों के बगैर हमारी मजालिस से मुकम्मल नहीं हो सकती। अरे जब तक आलम अब्बास ना हो मजालिस मुकम्मल नहीं होती, जब तक सलाम ना हो मजालिस मुकम्मल नहीं होती। एक सुन्नत अब्बास है, एक सुन्नत मुस्लिम है कि जब मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाया गया, एक मर्तबा मुस्लिम ने सलाम किया है, और सलाम जब किया मौला ने जवाब सलाम दिया है। मौला मक्के से निकल चुके थे, एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास बार बार पूछते हैं, ऐ मौला वाका मेरे भैया मुस्लिम की कोई खबर नहीं है, देखा कि कूफे के रास्ते कुछ सवार आ रहे हैं, कूफे के सवारों को रोका, एक मर्तबा सवाल किया, ऐ लोगों तुम कूफे से आ रहे हो, जरा ये तो बताओ मेरे भाई मुस्लिम की क्या खैर खबर है। अब्बास ने सवाल किया है और कूफे से आने वाले बता रहे, मौला गजब हो गया, जब हम कूफे से निकले थे मुस्लिम को गिरफ्तार किया जा चुका था, मुस्लिम को दरबार سر کو تر سے جدا کیا گیا اور جسم کو کوفے کے دار العمارہ پر لٹکا دیا گیا ہے. اب جو خبر ملی, ایک مرتبہ امام مظلوم نے عباس کو حکم دیا, عباس قافلے کو روک دو, ذرا مسلم کی بیٹی کو بلا کر لے آؤ. مسلم کی بیٹی کو بلا کر لایا گیا. ایک مرتبہ امام مظلوم نے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, کانوں میں گوشوارے پہنائے, سر پہ چادر کو اڑھایا. ایک مرتبہ سکینہ نے منظر دیکھا, بابا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا بیٹا جب بھی کوئی یتیم ہوتا ہے اسے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, سر پہ چادر اڑائی جاتی ہے, شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. سکینہ نے یہ ذہن میں منظر بٹھا لیا, جب بھی کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے. اور جب کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی, قد قتل الحسین بن کربلا, قد ذبح الحسین بن کربلا, اب سکینہ سوچ رہی ہے کوئی آئے گا, کانوں میں گوشوارے پہنائے گا, سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا, چادر کو اڑھائے گا, آنے والا ضرور آیا. کانوں میں گوشوارے نہ پہنائے, کانوں کی گوشوارے چھین لیے اور اس طریقے سے چھینے گئے سکینہ کے کانوں سے لہو جاری ہو گیا. آنے والا ضرور آئے, سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھا. ارے ایسے تماشے مارے, یہ بچی بار بار چچا کو پکارتی رہی, ارے سر پہ چادر نہ اڑائی, سر سے چادر کو اتار لیا. یہ مسلم ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, لیکن مظلومیت یہ مسلم یہ ہے, مظلومیت یہ مسلم یہ ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے, کربلا سے قافلہ روانہ ہوا, کوفے میں داخل ہوا, ایک مرتبہ کوفے میں اس قافلے کا داخل ہونا تھا, ساقی زہرا نے عجیب آواز سنی کہ دیکھا کہ کوئی صدا بلند کر رہا ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا جبل الصبر, السلام علیکم یا زینب الکبرا. ایک مرتبہ دیکھا مجمع اغیار میں کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے, جو مجھے سلام کر رہا ہے. اب تو غور سے دیکھا, دیکھا کہ کوفے کے دروازے پر ایک جنازہ ہے, ایک جنازہ ہے کہ تو سلام کر رہا ہے. شہزادی نے سوال کیا, اے بے شک کے لاش ذرا یہ تو بتا تو کون ہے؟ کہا شہزادی, ارے میں مسلم ابن عقیل ہوں, میں کوفے میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں. شہزادی نے عباس کو مخاطب کیا, اے عباس کیا کوفے میں لاشوں کو دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٍ اَيَّمُ قَلِيلٍ فَلِهُمْ. بارِ الٰہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما, پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگارہ پروردگارہ ہم ناقص ہیں, ہماری عزاداری ناقص ہے, تو کامل ہے, تیری قدرت کامل ہے, اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری عزاداری ناقصہ کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما. پروردگارہ جو جو مومن جو جو حاجت لے کر یہاں پر آیا ہے پروردگارہ, ان تمام کی تمام جائے شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عنایت فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں خوشحالی عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے ان تمام مقامات مقدسہ, خصوصاً اس مقام اور عمومی طور پر اس مملکت کے اندر, اور خود مملکت پاکستان اور ہندوستان کے اندر جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے پروردگار, ان تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار جو جو انکار خیر میں حصہ لے رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے ان مجالس سزا پہ نکات کر رہے ہیں, چاہے اس محفل کے اندر ہو چاہے دیگر مقامات پر ہو, پروردگار بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ان کی توفیقات کو اور بلند فرما. پروردگار ہر سال اسی طریقے سے فرش ادا پر جناب زہرا کو پرسا دینے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار انتقام قرب و بلا لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و آلہ الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین محفل کے تمام مرحومین, بانیان کے تمام مرحومین اور تمام مومنین کے جو گزشتہ سالوں کے اندر یہاں پر موجود تھے اور اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ان تمام مومنین کو یاد کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم